سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں اور یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب بری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں نعت شریف کے اشعار. ان اشعار کا عنوان ہے دوستوں زندگی کا پیام آ گیا. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا دوستوں زندگی کا پیام آ گیا دوستوں زندگی کا پیام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام جب زبان پر محمد کا نام آ گیا دوستوں زندگی کا پیام آ گیا آ گیا انبیاء کا امام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا دوستوں زندگی کا پیام آ گیا تیرے گھر پر جو خیر الانام آ گیا تیرے گھر پر جو خیر الانام آ گیا اس کے ہاتھوں میں عرفان کا جام آ گیا اس کے ہاتھوں میں عرفان کا جام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا دوستوں زندگی کا پیام آ گیا ساز و سامان عیش دوام آ گیا ساز و سامان عیش دوام آ گیا یعنی حکم سجود و قیام آ گیا یعنی حکم سجود و قیام آ گیا ساز و سامان عیش دوام آ گیا یعنی حکم سجود و قیام آ گیا اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین جب مقدر سے حسن تمام گیا جب مقدر سے حسن تمام گیا جب زبان پر محمد
Let's go. کونین صلی علی جو بھی چاہے تیری برکت سے سید سجا صبح روشن ہوئی کیف شام گیا صبح روشن ہوئی کیف شام گیا جب زبان پر محمد کا نام محمد کا نام گیا دوستوں زندگی کا پیام گیا دوستوں زندگی کا پیام گیا آپ کی مدد ہے انسان کیا کر سکے انسان کیا کر سکے عرش سے جب درود و سلام گیا عرش سے جب درود و سلام گیا آپ کی مدد ہے انسان کیا کر سکے مدد ہے انسان کیا کر سکے عرش سے جب درود و سلام گیا عرش سے جب درود و سلام گیا قلب شادا احمد کشیری کلام گیا لب پہ احمد کشیری کلام گیا آپ کی مدد ہے انسان کیا کر سکے آپ کی مدد ہے انسان کیا کر سکے عرش سے جب درود و سلام گیا عرش سے جب درود و سلام گیا جب زبان پر محمد کا نام گیا جب زبان پر محمد کا نام گیا زندگی کا پیام گیا دوستوں زندگی کا پیام گیا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے دنیا کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور ایسی مجالس کی تلاش ان کا مقصد ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، یعنی سنت اور شریعت کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، تو وہ نہ صرف یہ کہ خود ان مجالس کے مشتاق ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی آوازیں دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو کہ ادھر آ جاؤ، جو چیز تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود ہے۔ لہذا فرشتے جمع ہوتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک یہ تانتا بن جاتا ہے، اور جب مجلس سے اختتام کو پہنچتی ہے اور فرشتے اپنی ڈیوٹیاں کر کے حضور حق میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بطور فخر کے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھ کے آئے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ کو یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو تو نہیں دیکھا۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا کوئی چیز طلب کر رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت کو تو دیکھا نہیں۔ تو پھر اسی طرح سے وہ اور سوالات اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں بطور فخر کے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ابھی جتنا رغبت کر رہے ہیں اس سے اور کہیں زیادہ رغبت کرتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا بھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھتے تو کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس سے بہت دور بھاگتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں اور کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، جہاں جہاں بھی خدا تعالیٰ کی یاد کی مجالس ہوتی ہیں، دین کی بات ہو یا اللہ کی محبت کی بات ہو یا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو یا کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہو یا تلاوت ہو رہی ہو یا نماز پڑھی جا رہی ہو یا خدا تعالیٰ کی موقع بموقع اطاعت کی جا رہی ہو، یہ سب کچھ اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ مثلا اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی تابع داری میں لگی ہوئی ہے، اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور اس کے راحت کا سامان کر رہی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی قصب حلال کرتا ہے شریعت کے اصولوں پر تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سو رہا ہے سنت کے مطابق تو یہ بھی اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ اسی طرح سے کوئی جاگا اور سنت کے اعمال کیے، یہ بھی اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیت الخلا جاتا ہے سنتوں کے اہتمام کے ساتھ تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی یاد ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی زندگی سراسر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے اگر سنت اور شریعت پر چلے۔ اللہ کی یاد ہی یاد ہے ہر موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اعمال کی ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ کوئی موقع کوئی لمحہ سنت اور شریعت کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس موقع پر خدا اور رسول کا کیا حکم ہے، بس علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے۔ جب ہر لمحہ اور ہر پلک جھپکنا ہمارا کوئی وقت ایسا نہیں جس پر سنت کے اور شریعت کے احکام لاگو نہ ہوتے ہوں، تو اپنی زندگی کو ہم علم دین سیکھنے میں لگائیں اور ہر موقع کا حکم اللہ اور رسول کا معلوم کریں، اور جو آدمی اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہی قیمتی ہوتا ہے، اس کے لمحات بھی قیمتی ہوتے ہیں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے۔ انسان کی زندگی قیمتی بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو پانچ چیزوں سے پہلے۔ فرماتے ہیں کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو۔ وفراغک قبل شغلک، فراغت کو اپنی مشغولی سے پہلے۔ اور وحیاتک قبل موتک، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقر سے پہلے۔ اور وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ پانچ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ ان نعمتوں کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے انسان ان کو کھو دیتا ہے اور ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو ان پانچ چیزوں کی قدر ہم کر لیں۔ اکثر شیطان دھوکا یہی دیتا ہے کہ ابھی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، اس کو ہم حل کر لیں۔ ہر انسان کے سر میں کوئی نہ کوئی سودا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے۔ اور سودے بھی حاصل کر لو جو جائز ہیں، لیکن فوقیت اور ترجیح اور اولیت آخرت کے سودے کو دو، اللہ کے سودے کو دو، کیونکہ مسائل تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، مشغولی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی تو ہمیشہ نہیں رہے گی، بڑھاپا آتی رہے گا، پھر جوانی میں جو طاعت اور عبادت ہو سکتی ہے وہ بڑھاپے میں کہاں ہو سکتی ہے؟ بڑھاپے میں تو بیماریاں، کمزوریاں، ضعف بڑھ جاتا ہے، ایسے میں کہاں جو ہے عبادت کا وہ حق ادا ہو سکتا ہے جو جوانی میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے خدا تعالیٰ کو، نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت ہی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ جوانی میں لاکھوں تقاضے ہوتے ہیں، بہت ہی تقاضے بھرمار ہوتی ہے، تقاضوں کی امنگیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ایسے میں وہ اپنی خواہشات کو اور امنگوں کو قربانی دے کر اللہ پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ پر فدا کرتا ہے۔ تو جیسی تیری قربانی ویسی خدا کی مہربانی۔ جوانی میں قربانی زیادہ دینی پڑتی ہیں، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی قدر فرماتے ہیں۔ دوسرے، جوانی میں عبادت کا زبردست فائدہ یہ ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بقدر جوانی جو اس کے معمولات جوانی میں ہوا کرتے تھے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، اللہ اللہ کرنا ہے، جو بھی نیک کام وہ جوانی میں کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ بغیر کیے بڑھاپے میں عطا فرماتے ہیں۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی انسان سفر کر رہا ہو یا کوئی انسان بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جو صحت کی حالت میں اور وطن کی حالت میں جو اس کے معمولات خیر تھے، نیکیاں تھیں، وہ سب کی سب سفر میں چونکہ وہ نہیں کر پا رہا یا بیماری میں نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہی سب کچھ معمولات لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جوانی کا بھی معاملہ ہے کہ جو شخص جوانی میں پابندی اور دوام کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، پابندی اور دوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ سب کا سب اس کے نامہ اعمال میں بڑھاپے میں وہ سب کا سب بغیر کیے اللہ تعالیٰ لکھواتے رہتے ہیں. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بڑھاپے میں ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ذکر کے انوار سے معمور رکھتے ہیں، بغیر ذکر کیے انوار سے معمور رکھتے ہیں، انوارات میں ڈوبا رہتا ہے. تو اسی طرح سے کہ جوانی میں جوانی کی نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، اسی طرح سے فراغت کی نعمت ہے. اب ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ ابھی ہم بہت مشغول ہیں، حالانکہ مشغولیت ایسی ہوتی نہیں ہے. بعض لوگ اب تو یہ جب سے یہ موبائل اسمارٹ فون آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں گناہوں کی مشغولی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اور جتنا بڑا نقصان اس سے عقائد کی خرابی کا ہو رہا ہے اس کا ہم پلہ کوئی نقصان نہیں ہے. اور بڑے بڑے گمراہ اور بدماش قسم کے لوگوں نے مولویوں کا روپ بھر لیا ہے، علماء کا روپ بھر لیا ہے، چوغا پہن لیا ہے، پگڑیاں باندھ لی ہیں، اور وہ اپنے اپنے مطلب قرآن پاک کی آیات کے اور حدیث پاک کے گڑ گڑ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس سے تو بڑا فتنہ کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد کا فتنہ گناہوں کا فتنہ ہے. اس میں گندگیاں اتنی ہیں، بے حیائی کے مناظر ایسے ہیں، اور اس کے اندر گندی گندی فلمیں، اور بڑے بڑے فتنے یہ ہیں کہ نامحرموں کی آپس میں دوستیاں ہو رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ شہوت کا تقاضا تو ہر انسان میں ہے، ہر مرد و عورت میں ہے، وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑے ہی یعنی شرمناک نتائج سامنے آ رہے ہیں، نامحرموں کی دوستیاں ہونے سے، اور اس پہ ویڈیو کال کے ذریعے اور مووی بنانے کے ذریعے گندگیاں پھیل رہی ہیں، اور نامحرم لوگوں کے درمیان جو ہے وہ سطریں کھل رہی ہیں اور حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک فتنہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بدماش قسم کے لڑکے ہیں، شیطان صفت لڑکے، یہ لڑکیوں کو بہکا کر اور ان کی تصویریں حاصل کر کے اور بے حیائی کی تصویریں حاصل کر کے اور لوگوں کو بھی پھیلا رہے ہیں. اور بعضی ان میں کے ایسے ہیں کہ وہ ایسی شرمناک تصاویر کو حاصل کر کے پھر ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، یا رسوا کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں بے شمار فتنے اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور اس کو معمولی چیز سمجھ کے اپنی نا سمجھ اولاد کو بھی دے دیتے ہیں. ظاہر ہے بچے تو کچے ہوتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ اس کا انجام آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو غرض یہ کہ مشغولی ایک تو خود اپنی پیدا کی ہوئی ہے، تو ایسی مشغولی جو ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم تو آئے ہیں خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے. تو متیں چند سر اپنے گھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. ایک مشغولی خود کی پیدا کرنا ہے، خود کی پیداوار ہے، زبردستی کی مشغولی. اور اس کے اندر بہت سے ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں، ضرورت ہے نہیں ہے وہ بھی، پھر آپس میں تبصرے، پھر جو ہے ادھر سے ادھر سے جو بھی میسج آئے اس کو فارورڈ کرنے کا ایک مشغلہ لگا ہوا ہے، پھر اس پہ تبصروں کا ایک مشغلہ لگا ہوا ہے. غرض یہ کہ یہ آلہ تو اللہ تعالیٰ سے دوری کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، بہت بڑا سبب بن چکا ہے، اور اس کا استعمال اس قدر کثرت سے ہو چکا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے سوا ہماری زندگی گزر نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم اس کے اندر ضرورت سے زیادہ مبتلا ہیں اور مشغول ہیں. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جوانی کے بعد جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی فراغت کی نعمت کو مشغولی سے پہلے اس کی قدر کر لی جائے. اور اسی طرح سے مالداری آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو ابھی مال ہے ہی نہیں. نہیں، جو مال اس وقت ہے وہی مالداری ہے. معلوم نہیں آگے ہمارے لیے اس سے بھی کم مال لکھا ہو پھر کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ تو یہی مالداری ہے, روٹی کھا رہے ہیں, کپڑا پہن رہے ہیں, گھر میں چھت میں آرام سے بیٹھے ہیں, پانی بھی ہے, بجلی بھی ہے, سب کچھ ہے, یہ مالداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو, جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء سلامت ہیں اور بقدر ضرورت اس کو ایک دن کی روزی حاصل ہے, ایک دن کی, تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اسے حاصل نہیں. اب اگر ہمارا کیا ہے کہ ہماری سینکڑوں ہزاروں خواہشات ہیں, کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہمارا ہر خواہش پہ دم نکلے جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہمارے پاس, یہ نہیں ہمارے پاس. ہمارے بزرگوں نے یہی تلقین فرمائی ہے کہ یہ دیکھو کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے, یہ نہ دیکھو کہ کیا نہیں ہے, بلکہ دیکھو کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. تو یہی مالداری ہے ہماری, اسی حال میں ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی اطاعت کریں اور علم دین حاصل کریں, تاکہ جتنا علم حاصل ہوگا اس قدر ہی ہماری زندگی کے لمحات قیمتی ہوں گے, ہم اس کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق گزار سکیں گے, اور یہی ہماری آخرت ہے, یہی ہماری قیمت ہے. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحت کا ذکر فرمایا کہ صحت, ابھی جو حالت صحت ہے وہ کل کو وہ نہ رہے گی, پھر اس سے زیادہ بیمار, پھر اس سے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں, لہذا ابھی جو حالت ہے ہماری اس کو ہم کام میں لائیں, اس کو ہم, اس کی ہم قدر کریں. اسی طرح سے ہم, ظاہر ہے کہ زندگی جب تک ہے, جبھی تک اعمال کا رجسٹر کھلا ہے, جبھی تک اعمال کا میدان ہے, اس کے بعد تو پھر یہ رجسٹر بند ہو جانا ہے. غرض یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, اور ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے میں یہ سب حاصل ہے. تو ہر شخص جو ہے اپنی اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق اپنے اوقات کو قیمتی بنائے. ایک بات تو یہ ہو گئی, اور دوسرے یہ کہ آخرت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے, اس زندگی کی مثال جس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ جیسے کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے, اتنا پریشان ہو جاتے ہیں. یہ سب باتیں شیطانی ہیں, شیطانی باتیں ہیں, ایسی سوچ شیطانی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, لیکن ہم لوگ اس قدر اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور مسائل کے جو ہے حل کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو تقریباً بالکل ہی بھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر یہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے, یعنی ایک تری, ایک نمی اس کی انگلی میں لگ گئی, تو اس نمی یا تری کو سمندر سے جو نسبت ہو سکتی ہے, دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں ہے. ذرا اس بات کو ہم سوچا کریں, ذرا اس بات پر ہم غور کریں, اپنا ہی فائدہ ہے, یہ کسی کا, کسی دوسرے کا فائدہ نہیں, مقرر کا فائدہ نہیں, اپنا ہی فائدہ ہے کہ ہم اس چیز کو ذرا سوچا کریں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ کتنی حماقت کا سودا ہے کہ اپنی غیر ضروری مشاغل میں جو ہے ہم خدا تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں, غیر ضروری مشاغل کو اپنا کر, اور کبھی آرام اور سستی کا بہانہ, کبھی کس کا بہانہ, کس طرح ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ, بلکہ ایک ایک پلک جھپکنا جو ہے, اس میں جتنا وقت درکار ہوتا ہے پلک جھپکنے میں, وہ بھی ہمارا انتہائی قیمتی بن سکتا ہے, اور اگر غفلت کی زندگی گزاری تو انتہائی نقصان اور خسارہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر اور اپنے مرنے تک مسلسل سجدے میں رہے, اللہ کی عبادت میں رہے, تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ حسرت ہوگی کہ کاش میں اللہ کو مزید یاد کر لیتا. پھر ہم سوچیں کہ ہمارے کتنے اوقات دین کو سیکھنے میں, اللہ کی محبت کو سیکھنے میں, علم دین سیکھنے میں کتنے اوقات ہم لگا رہے ہیں, کتنی ہم محنت کر رہے ہیں, تو معلوم ہوگا کہ ہم کس قدر نقصان میں جا رہے ہیں, ہمارا بیلنس کتنا آؤٹ ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس زندگی کا آخرت کی زندگی سے بیلنس نکال لو, اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرت لقدر مقامک فیہا. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور فرمایا کہ جو بیلنس نہیں نکالتا وہ بیل ہے، بیل یعنی جانور ہے. جانور ہی جانور ایسا ہے کہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا، چارہ کھانا اور ہگنا موتنا، اور کوئی کام نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی یاد کے لیے خاص بنایا ہے، ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا جو ہے تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہاری خدمت کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے خادم ہیں، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بارش، کھیتیاں اور کاروبار، کام کاج، سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے ہم نے بنایا ہے، لیکن تم کو کس لیے بنایا ہے؟ ہاں، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو تو بہت ہی عظیم شان مقصد آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. بس جو اس بات کو غور کرے گا اور اس میں مراقبہ کرے گا تو انشاءاللہ حقیقت اس کو کھلتی چلی جائے گی کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک ملعون ہے. ملعون کی معنی جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ دنیا، یعنی وہ دنیا جو اللہ سے غافل کر دے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، یعنی فی نفس ہی تمام دنیا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. مگر وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے، یا عالم ہے، یا متعلم ہے، یا وہ چیز جو ان کاموں میں معاونت کرے، یہ سب اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، باقی سب کچھ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر کچھ حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. اس قدر بے حقیقت چیز کے پیچھے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں مشغلے بنا رکھے ہیں، اور خدا تعالیٰ کو یاد کرنا اتنا مشکل ہے کہ یہ اگر کہہ دو کہ بھائی دو رکعت یا چار رکعت اٹھ کے اللہ کو یاد کر لو، دو رکعت چار رکعت پڑھ لیا کرو رات میں، تو وہ تو پڑھنا انتہائی مشکل ہے، اور موبائل میں ساری رات گزار دینا کتنا آسان ہے. یہ سب شیطانی مشغلے اکثر و بیشتر کو یہ پڑ رہے ہیں. تو اس لیے بھائی تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس کو ہمیں قیمتی بنانا ہے، اور اس کو قیمتی بنانے کا آسان اور سہل اور مزیدار طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحبت اہل اللہ کو اختیار کیا جائے، اللہ والوں کی صحبت میں جایا جائے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت، کیونکہ وہ اہل محبت ہیں، اور محبت کی خاصیت ہے کہ وہ مرتد نہیں ہونے دیتی. اگر محبت ایک مرتبہ حاصل ہو جائے اللہ کی تو پھر یہ شخص انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ تم میں سے کوئی اسلام سے پھر جائے، اپنے دین سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسی قوم لائے گا کہ جو اللہ سے محبت کرے گی اللہ اس سے محبت کریں گے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مقابلے میں زیادہ بڑی طاقت لائی جاتی ہے، یعنی شیر کو سوا شیر لایا جاتا ہے، اور مرتدین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ ہم ایسی قوم لائیں گے جو اللہ سے محبت کرے گی، یہ دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے اس بات کی کہ اہل محبت کبھی مرتد نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ان میں مرتدین کی خاصیت ہوتی، صفت ہوتی، تو کبھی ان کو مرتدین کے مقابلے میں نہ لایا جاتا. اور محبت وہ دولت ہے، اللہ کی، کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک گاڑی ہے اس میں پیٹرول نہیں ہے، اور اس کے پیسنجر، ڈرائیور سب مل کے اس کو دھکا لگا رہے ہیں منزل کی طرف یا پیٹرول پمپ کی طرف، پسینے میں شرابور ہیں، دھکا دیے جا رہے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑی بھی کھڑی ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کہ بھائی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب پیٹرول پمپ آ جاتا ہے اور وہاں سے پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں تو پھر گاڑی خود بھی بھاگتی ہے، اور ڈرائیور اور پیسنجر سب مل کے اس میں سفر کر رہے ہیں، سب کو لے کے بھاگتی ہیں. تو اسی طرح سے میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دین کی اساس، دین کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت، اور انسان کی زندگی کا مقصود بھی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے. تو یہ اللہ والے گویا اللہ کی محبت کے پیٹرول پمپ ہیں. ان سے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا پیٹرول لے لو، پھر انشاءاللہ تعالی تم خود بھی بھاگو گے بلکہ اوروں کو بھی لے کے بھاگو گے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا جو چراغ تو چراغ راہ کے جل گئے. تو بھاگنا اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دو گے انشاءاللہ. ابھی تو دھکا دیا جا رہا ہے، دھکے دے کے چلا رہے ہیں، لیکن اس وقت تم خود بھی بھاگو گے اوروں کو بھی لے کے بھاگو گے، دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صحبت اولیاء اللہ اختیار کرنے کی. اپنے اپنی مناسبت کے شیخ سے جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. جہاں مناسبت ہو وہاں صحبت کی پابندی کرنی چاہیے اور تعلق مضبوط کرنا چاہیے. محض آنا جانا، دور دور رہنا، اس سے وہ بات پیدا نہیں ہوتی، اس سے رسوخ پیدا نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کا آ جانا پھر خبر نہ لینا، اس سے رسوخ پیدا نہیں ہوتا. بالکل اس طرح کہ جیسے ایک شخص نے کپڑا دیا رنگریز کو کہ ہمیں اس کو پختہ رنگ چاہیے، اس کو پختہ رنگ کر دو، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ہماری ٹرین ہے، ہمیں جانا ہے. تو رنگریز کہے گا کہ بھائی اتنی سی دیر کے اندر رنگ پختہ نہیں ہو سکتا، رنگ تو دے دیں گے لیکن رنگ پختہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یہاں اولیاء اللہ کے یہاں جاتے ہیں تو کچھ اور رنگ ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں تو کچھ اور رنگ ہوتا ہے، گھر چلے جاتے ہیں کچھ اور رنگ ہوتا ہے، بازاروں میں چلے جاتے ہیں، دفتر چلے جاتے ہیں، کچھ اور رنگ ہوتا ہے. تو اگر وہی کپڑا 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے اس کو رنگریز لے کر اس کو اچھی طرح رنگ چڑھاتا ہے، پکاتا ہے اور بار بار اس کو رنگ چڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کا رنگ پختہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اولیاء اللہ کی صحبت میں ذرا سی دیر کا آ جانا نافع ہے بے شک، اور نفع سے بالکل خالی نہیں ہے، ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے. بزرگوں کی نظر کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا بزرگوں کی نظر رائے گاہ جاتے ہوئے، کیونکہ ان کے دل میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ جس پر وہ نظر ڈال دیتے ہیں اس کا کام بن ہی جاتا ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کے قلوب میں جھانکتے رہتے ہیں. وہ اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں جھانکتے رہتے ہیں، جس کی ان کے قلوب میں محبت ہوتی ہے اس پر بھی کرم فرما دیتے ہیں، اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. لیکن بھائی کام تو عمل سے بنے گا. ہاں محبت کا خاصہ ہے کہ عمل پہ مجبور کرتی ہے، محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے. اس لیے آنے جانے کو ذرا زیادہ رکھنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، اور اہل محبت سے اپنا کچھ خاص تعلق پیدا کرنا چاہیے، اور اپنی اصلاح احوال کی بھی فکر کرنی چاہیے. بھلا ان گندگیوں کے ساتھ جس کے قلب کے اندر تکبر، عجب اور حسد اور بدگمانی کا مرض، بدنگاہی کا مرض چھپا ہوا ہو، ان گناہوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا اچھا ہے یا یہیں سے پاک صاف ہو کر جانا اچھا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کامل تزکیے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل اللہ سے صحیح تعلق کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احوال کی اطلاع اور اس کی تجاویز کی اتباع. اصل راستہ تو یہ ہے. خواجہ صاحب اس کو فرماتے ہیں کہ مرشد کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد. مرشد کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد: اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتماد. ایک تو اطلاع حال ہو، اگر غصے کا مریض ہے اور گھر جہنم بنا ہے لیکن اطلاع نہیں ہے، تو یہ آدمی پیر کا حق ادا نہیں کر رہا، اپنے امراض کی جو ہے یہ اس کو فکر نہیں ہے، اور اپنے امراض کی اصلاح کی فکر نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو آدمی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا اور مسلسل گناہ کیے چلا جاتا ہے، ایک دن دسترخوان پر جو ہے اس کو وہ ذلیل ہو جائے گا. یعنی جیسے آدمی جسمانی طور پر پرہیز نہیں کرتا، اس کو دست آ رہے ہیں، اسہال ہو رہے ہیں، لیکن وہ پرہیز نہیں کرتا، کباب قورمے بریانی کھاتا ہی رہتا ہے، تو ایک دن دسترخوان پر بیٹھا ہوگا کہ اس کو دست چھوٹ جائیں گے، سب کے سامنے یہ پول کھل جائے گا کہ یہ بد پرہیزی کرتا ہے. اسی طرح جو آدمی گناہوں پر اصرار کرتا ہے، نہ تو توبہ ہے، نہ استغفار ہے، اور نہ ہی اس کی اصلاح کی فکر ہے، ایک دن خدا نخواستہ وہ جو ہے سب کے سامنے اس کا پول کھل جاتا ہے. تو یہ اطلاع نہیں ہے کہ ہمیں بدنگاہی کا مرض ہے، موبائل استعمال کرتے ہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر اطلاع کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ پیر پابندی لگائے گا اور پابندی منظور نہیں ہے، تو یہ زندگی میں جینے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ زندگی ہی نہیں ہے، وہ زندگی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی پابند نہ ہو، شریعت کی پابند نہ ہو، سنت کی پابند نہ ہو، وہ زندگی زندگی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ انسان انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے جو اپنے مالک کا مطیع نہ ہو، جو تو بالکل جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانورانہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اطلاع احوال بھی ہو اور اتباع تجویزات، جو مرشد تجویز دے اس پر عمل کریں اور فنا اپنی رائے کو فنا کریں، پابندی لگانے دیں، یہ پابندی فائدے کے لیے ہے، جیسے کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو پرہیز بتاتا ہے فلاں فلاں چیز تمہارے لیے بہت مضر ہے، تو اس سے اگر پرہیز نہیں کرتا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی کہے کہ صاحب ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جاتے اس لیے کہ وہ پرہیز بتائے گا، پرہیز ہمیں کرنی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیمار ہو کر پھر ہلاک ہو جائے گا، مزید بیماری میں پڑ جائے گا۔ تو اطلاع حال بھی ہو اور اتباع تجویزات اپنی فنا رائے کے ساتھ ہو، جب تک فنا رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل دل کی محفل میں آئیے، فنا رائے لے کر آئیں، اپنی رائے کو فنا کریں، اور انقیاد بھی ہو کہ جو اطلاع دی تجویز دی گئی ہے، مشورہ دیا ہے شیخ نے، اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، اور آخری چیز اعتماد، کہ اعتماد بھی ہو کہ میرے شیخ نے مجھے جو طریقہ بتلایا ہے یہی طریقہ جو ہے میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، اگرچہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں یوں کروں تو یوں ٹھیک ہوگا، یوں کروں تو یوں ٹھیک ہوگا، یہ فنائیت کا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے گدھا اگر نمک کی کان میں گر جائے جب تک وہ سانس لیتا رہے گا وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا، یعنی جب تک انسان اپنی عقل اور اپنی رائے سے چلے گا وہ کامیابی اس کو نہیں ہوگی، ہاں جب گدھا مر جائے گا سانس لینا چھوڑ دے گا تو پھر ایک دن آئے گا کہ وہ بھی نمک بن جائے گا اور اس نمک سے جو ہے وہ سب جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو فنا رائے چاہیے اس میں، تو یہ فنا رائے ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن کے اندر دل کی حالت بدل جائے گی، دل سے گناہوں کے کانٹے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور قلب کو سکون حاصل ہوگا، قلب کو ایک خوشی حاصل ہوگی۔ ہم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، دلیل مت مانگو کہ یہ کیوں مشورہ دیا آپ نے، یہ کیوں، تو پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ یعنی اپنی رائے کو فنا کر دو، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت آج بھی ہم پڑھ رہے تھے روح کی بیماریوں کے علاج، اس میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کے دل میں اپنا نور داخل کرتے ہیں، تو اس کا قلب کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کا قلب کتنا وسیع کرتے ہیں، ان فصح صدرہ، کہ اس کے سینے کو خوب کشادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات اس دل کے ایک کونے میں سما جاتی ہے، اس کو تنگ پڑ جاتی ہے کائنات کو، ایسی اللہ تعالیٰ انشراح عطا فرماتے ہیں، ایسی خوشی عطا فرماتے ہیں، ایسا سکون عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی بھی اس کی پر لطف بنا دی جاتی ہے، جنت کسی زندگی گزارتا ہے دنیا میں، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں، ایسی خوشی خدا تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں اور ایسا سکون اور اعتماد نصیب فرماتے ہیں جس کو زبان سے تو بیان کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہی ہے، وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، جس دل میں اللہ آ جاتا ہے اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی گفتار بدل جاتی ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اس کے ہاتھ پیر سارا سراپا کا سراپا اس کا رنگ اور ڈھنگ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم، مسائل کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، سنت ہی کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ خوب اہتمام کے ساتھ سنتوں کو اختیار کیا جائے. مسواک کی سنت ہے, اسی طرح وضو کو بھی اہتمام سے سنت کے مطابق کیا جائے. ذرا دھیان سے ہم سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کریں کہ اس میں وضو کا کیا طریقہ لکھا ہے, اور پانی کے فضول بہانے سے بہت زیادہ احتیاط کریں کہ یہ اسراف میں آتا ہے اور اسراف جو ہے وہ ظلم ہے. اسی طرح سے سوتے وقت چاہے کتنا بھی غلبہ ہو نیند کا, بستر پر بیٹھے تو جب تک کہ کچھ معمولات سنت کے نہ کر لیں, مثلاً 3 مرتبہ استغفار کرنا اور سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس یا چاروں قل پڑھ لینا اور تسبیح فاطمہ پڑھ لینا اور کچھ درود شریف پڑھ لینا, کم از کم اتنا کام تو ہم کر ہی لیں. اور سونے سے قبل جو گھر کی دیکھ بھال سنت کے مطابق بتائی گئی ہے کہ دروازوں کو بند کر دینا, چراغ کو بجھا دینا, بستر کو جھاڑ لینا, برتنوں کو ڈھانک دینا. برتنوں کو ڈھانکنا بھی بہت اہم چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جب بلائیں اترتی ہیں, بلائیں نازل ہوتی ہیں, تو تم اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو تو اس میں پھر وہ اثر نہیں آتا. کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ڈھانک دیں اسی طرح, اور ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کریں تو انشاءاللہ تعالی شیطان بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا. گھر سے باہر نکلیں تو بایاں پیر, میں دیکھتا ہوں کہ بعض پرانے دوستوں کو بھی اتنی لاپرواہی ہے, جو جی چاہے پاؤں باہر نکال دیا, جو جی چاہے پاؤں داخل کر دیا. مسجد میں بھی بعض لوگوں کو اس طرف کا دھیان نہیں رہتا. ایسا نہ ہو, لاپرواہی والی زندگی نہ ہو, غفلت والی زندگی نہ ہو. غفلت والی زندگی بری زندگی ہے, جانورانہ زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پورا پورا سنت کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک خاص اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج رات کو نماز عشاء کے فوری بعد ہمارے حضرت شیخ الحدیث, شیخ العلماء, ترجمان اکابر رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب عظام اللہ ذلہم علینا, جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, بہت عالم کبیر ہیں اور علماء کثرت کے ساتھ حضرت سے رجوع ہیں, سارے عالم میں حضرت کا فیض پھیل رہا ہے. الحمدللہ حضرت نے اس اتوار آج کے دن رات کو یہ اردو بیان کی منظوری فرما دی ہے, اجازت عطا فرما دی ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی سنا جائے گا حضرت والا کا بیان اردو میں, اور علاوہ اس کے جو ہمارے ذرائع ہیں کانفرنس کال کے, اور وہاں مسجد اختر میں بھی براہ راست سنایا جائے گا, اور مرکز تربیت خواتین میں بھی خواتین آ کر سن سکتی ہیں, اور ہمارے گھر پر بھی خواتین آ کر سن سکتی ہیں, مرد حضرات یہاں آ کر سن سکتے ہیں. میرا ارادہ مسجد اختر ہی میں جا کر بیان سننے کا تھا, لیکن مجھے کھانسی اور نزلہ اور کافی اس وقت جو ہے کمزوری ہے, تو کوشش تو کروں گا وہیں جا کر سنوں, کیونکہ حضرت کو یہی پسند ہے سب ایک جگہ جمع ہوا کریں ایسے موقع پر. تو لیکن یہ کہ اگر نہیں جا سکا تو جو وہاں جا سکے وہاں جائے, نہیں تو پھر وہ یہاں آ کر سن لیں. اور کانفرنس کال اور نیٹ پر تو آپ کو پتہ ہی ہے, حضرت کی ویب سائٹ ہے www.khanqahbd.com, اس پر لائیو بھی سن سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتها. فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه ابو داود والبيهقي في دلائل النبوة. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کفر اور ضلالت کے گروہ قریب ہیں کہ ان کے پاس آدمی بعض کو تم سے لڑنے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائیں گے, جس طرح کہ ایک کھانا کھانے والی جماعت جمع ہوتی ہے اور اس کے بعد بعض کو کھانے کی طرف بلاتے ہیں. یہ سن کر صحابہ میں سے کسی نے پوچھا, کیا وہ لوگ اس لیے ہم پر غلبہ حاصل کریں گے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اس زمانے میں بڑی تعداد میں ہوگے لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں, یعنی تم میں قوت اور شجاعت نہ ہوگی, اس لیے نہایت ضعیف اور کمزور ہوگے. تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں ضعف اور سستی پیدا ہو جائے گی. کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہن یعنی ضعف اور سستی کیا چیز ہے, یعنی اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری اور نفرت. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا, اس زمانے میں اہل کفر سے اہل اسلام کا رعب جاتا رہا اور اہل کفر جنگ میں غالب آ رہے ہیں. اس کا راز یہی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اس وجہ سے جہاد کی اصلی روح نہیں پیدا ہوتی, اور اسلامی ملک صرف نام کا تو اسلامی ہے لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے. بے پردگی, بے حیائی, سینما, نائٹ کلب, ٹیلی ویژن اور پوری زندگی سنت نبوی سے دور اور اہل مغرب کی عیاشی کے خطوط پر محو گردش ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لیے اسباب پیدا فرمائے. آمین. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے فرائض, نمبر ایک تکبیر تحریمہ, نمبر دو قیام یعنی کھڑا ہونا, نمبر تین قراءت یعنی قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا طویل آیت پڑھنا, نمبر چار رکوع کرنا, نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا, نمبر چھ قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا. اگر مندرجہ بالا چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی ہوگی. نوٹ, واجبات نماز, مفسدات نماز وغیرہ کے مسائل, پیشتی زیور یا آئینہ نماز, مؤلفہ مفتی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم مظاہر العلوم میں دیکھ کر عمل کریں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم برزخی احوال فضائل. پانچویں روایت مشکات شریف میں ابو داؤد و بیہقی سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نبوی نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی مجھ پر میری روح کو واپس کر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. فائدہ, اس سے حیات میں شبہ نہ کیا جائے کیونکہ مراد یہ ہے کہ میری روح جو ملکوت و جبروت میں مستغرق تھی, جس طرح کے دنیا میں نزول وحی کے وقت کیفیت ہوتی تھی, اس سے افاقہ ہو کر اس سلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. اس کو رد روح سے تعبیر فرمایا. مجموعہ روایات سے علاوہ فضیلت حیات اور اکرام ملائقہ کے برزخ میں آپ کے یہ مشاغل ثابت ہوتے ہیں. نمبر ایک اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا, نمبر دو نماز پڑھنا, نمبر تین غذا مناسب اس عالم کے نوش فرمانا, نمبر چار سلام کا سننا نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملائکہ, اور نمبر پانچ سلام کا جواب دینا, یہ تو دائماً ثابت ہے, اور نمبر چھ اور احیاناً بعض خواص امت سے یغذی من کلام اور ہدایت فرمانا بھی آثار و اخبار میں مذکور ہے, اور حالت رویہ و کشف میں تو ایسے واقعات حسر و احساس سے متجاوز ہیں, اور ان مشاغل کے ایک وقت میں اجتماع سے تزاحم کا وسوسہ نہ کیا جائے کیونکہ برزخ میں روح کو پھر خصوصاً روح مبارک کو بہت وسعت ہوتی ہے, مگر اس وسعت سے امور غیر ثابتہ بالدلیل الصحیح یعنی منفیہ یا مسکوت عنہا کو ثابت یا احیاناً کو ثابت بالدوام ماننا جائز نہیں ہوگا. خوب سمجھ لیا جائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين جو عرض کیا اپنے فضل سے قبول فرما, اس کی کوتاہیوں کو تقصیرات کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, اللہ پوری امت کو معاف فرما, ہمارے ہر ہر گناہ کو معاف فرما, بلوغ سے لے کر آج تک جو ہم نے آپ کی نافرمانی کی, اے اللہ جو بے وفائی کی, اللہ جو جرم کیا, اے اللہ آپ سے غفلت کی, اے اللہ ہر جرم کو معاف فرما دے, اللہ ہر جرم کو معاف فرما دے. اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہو گئے, چھوٹے بڑے, علانیہ سری, جان کے کیے ہوں, انجانے میں کیے ہوں, اللہ اپنے فضل سے سب گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ضرور بے ضرور ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما کر اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ گناہوں والی زندگی سے نفرت عطا فرما, ہر ہر گناہ جو ظاہری گناہ ہو اسے بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, باطنی گناہ جیسے تکبر ہے, عجب ہے, حسد ہے, بدنگاہی ہے, بدگمانی ہے, اے اللہ تمام گناہوں سے اے اللہ ہمیں حفاظت بھی نصیب فرما, اور اے اللہ ان گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں فکر نصیب فرما, ہماری اصلاح کامل فرما, ہمارا تزکیہ کامل فرما, قلوب کو اخلاق حمیدہ سے نوازش فرما, اخلاق رذیلہ سے بالکل پاک فرما. اے اللہ ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی کامل اجتناب کی توفیق نصیب فرما, اللہ توبہ صادقہ کی توفیق نصیب فرما, سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو پاک و صاف فرما, معاف فرما, اور گناہوں سے اللہ جو نقصانات ہم اٹھا چکے ہیں, گناہوں سے جو ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے, اے مالک کریم اس میں خزانے غیب سے اپنے کرم سے اس کی تلافی بھی فرما دے. اے اللہ تلافی بھی فرما دے, اللہ معافی بھی فرما دے, اور گناہوں کے نقصانات کی تلافی بھی فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عادلہ مستمر عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. اللہ جن کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئے اپنے فضل سے اللہ ہم کو نیک اور صالح دیندار اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. اے اللہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما, تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, مشکلات کو حل فرما. اے اللہ بلا شبہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے, گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے, ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما, اور جس طرح زندگی کو گزارنا چاہیے آپ کے حکموں کے مطابق, سنت اور شریعت کے مطابق 100% وہی معیار زندگی ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ گھروں کے اندر سے تمام بری چیزیں, یہ جو بے ضرورت موبائل استعمال ہو رہے ہیں, کیبل ہیں, ٹی وی ہیں, اے اللہ ہر گھر کو اس سے پاک فرما دے, ہر مسلمان کے اللہ گھر کو دل کو اس سے پاک فرما دے. اے اللہ تمام گندگیوں سے پاک فرما دے. اے اللہ جو زندگی آپ نے جس واسطے دی ہے, اے اللہ ہم نے اس کو بہت غلط کاموں میں خرچ کر دیا, بہت ادھر ادھر چلے گئے, اللہ اب ہم سب پر رحم فرمائیے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے, اللہ ہم سب کو اس غفلت والی زندگی سے نجات عطا فرما کر اے اللہ سنت اور شریعت والی اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے, ایک ایک لمحے کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی پریشانی ہو اے اللہ اس کو دور فرما اور مقاصد حسنہ میں بامراد فرما. اے اللہ ہمارے ملک سے سود کا, رشوت کا, ظلم و زبردستی کا مکمل خاتمہ فرما. اللہ سود کا مکمل خاتمہ فرما. یا اللہ سود کا مکمل خاتمہ فرما, تمام اسلامی ممالک سے خاتمہ فرما دے, رشوتوں کا اور ظلم و زبردستی کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہم سب کو دین پسند بنا دے, اللہ دین پسند بنا دے. اللہ دلوں کے اندر جو غیر کی محبت چھپی ہوئی ہے اے اللہ اس سے آپ واقف ہیں, اے اللہ تمام غیر کو ہمارے دل سے نکال دیجئے, اللہ دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیجئے, اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو لگا لیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لیجئے, اور جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے. اللہ دیوانہ بھی بنا دیجئے اور دیوانہ گر بھی بنا بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, سب مسلمانوں کو جلد فرما لیجئے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرمائیے, بہت بہت بلند مرتبہ عطا فرمائیے. اللہ ہمارے حضرت شیخ العزیز شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھیے, اور اللہ حضرت کا سفر بار بار پاکستان ہو, اور اللہ ہمیں بھی بار بار حاضری کی بنگلہ دیش میں توفیق دے. اے اللہ پورا پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت والا کے اپنے مشائخ کے پورا پورا فیض یافتہ ہم سب کو بنا دے. یا اللہ فیض یافتہ بنا دے, اللہ فیض یافتہ بنا دے. جو رنگ اپنے مشائخ کا اولیاء کا تھا وہ پورا پورا 100%, اے اللہ ہم کو اس رنگ میں رنگ دیجئے, پختہ کر دیجئے, رسوخ عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دیجئے. اے اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.